الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله.
رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے تو اگلے سال کے لیے جنت کو سجایا جانا شروع کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے رمضان کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ملائے اعلی میں اس کا کتنا زبردست اہتمام. پھر نیچے آئیے، سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا. باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، پھر رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجیے. وسلم ہولی متقبلا، یہ دعا مانگ رہے ہیں. لہذا یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہماری رمضان میں صحت برقرار رہے. اچھا بھائی، ایک بات اور سن لیجیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے یا آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں، وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں. حکیم صاحب بیٹھے ہوئے نظر پڑے، تو حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ مت رکھیں، آپ اس کے قابل نہیں ہیں، وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹروں نے منع کیا تھا پھر بھی میں نے روزہ رکھا. بھائی یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، اور یہی تو میں عرض کرتا ہوں، یہی تو اس کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے. عزیمت پر عمل کرنے میں، رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرنے میں اندیشہ عجب ہے. ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، میں نے پھر بھی روزہ رکھ لیا، دیکھو میں تو ٹھیک ہوں، تو یہ عجوبی تو ہے اور کیا ہے. سارا وہ عمل برباد کر دیا، اپنے اوپر نظر گئی کہ میں مضبوط آدمی ہوں. تو عزیمت پر عمل کرنے میں اندیشہ عجب ہے، اور عجب سارے عمل کو لے ڈوبتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختار ایسرهما. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک کام میں دو چیزوں کا اختیار دے دیا، اے نبی آپ اس کام کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس راستے کو آسان اختیار فرمایا جو آسان راستہ تھا. آسان راستے کو اختیار فرماتے تھے کیونکہ آسان راستہ اختیار کرنے میں بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور عزیمت میں اندیشہ عجب ہے. لہذا آسان راستے کو اختیار فرماتے تھے. ایک مرتبہ بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کامل ہیں اور ہمیں کامل بننے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. حضور تو کامل ہیں ہی, ہمیں مجاہدے کی ضرورت ہے کامل بننے کے لیے. لہذا انہوں نے رخصت کے بجائے بعض چیزوں میں عزیمت پر عمل شروع کر دیا, رخصت کو چھوڑ کر مجاہدے کو اختیار کیا اختیاری طور پر. اس کی اطلاع سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو گئی. آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عما اصنع وانا اخشاکم للہ واتقاکم بھی. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں, بعض لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں, حالانکہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں. ناپسند فرمایا اس بات کو. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ایک رخصت دی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو مریض ہو وہ بعد کے دنوں میں اس رخصت کو اس روزوں کو قضا کر لے, روزے پورے کر لے جب وہ صحت یاب ہو جائے. لیکن جب مریض ہو اور ڈاکٹر نے منع کیا معالج نے منع کیا ہے پھر روزے نہ رکھے. اور یہ کرنا شرعاً واجب ہے, اس پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے, ڈاکٹر یا معالج کی ہدایت پر عمل کرنا. لیکن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, ضد میں آ کر یا بس شوق ہے. تو بھائی شوق کو اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مسائل پر چلنے کا نام اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اپنی خواہش اگرچہ نیک ہو, وہ خواہش ہمیں وہ اس سے انکار نہیں کہ خواہش بڑی نیک ہے تمنا بڑی نیک ہے, مگر شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے. لہذا شریعت پر عمل کرنے کا نام دین ہے, اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو تم مریض ہو, معالج نے یہ کہہ دیا تم مریض ہو روزہ نہ رکھو, تو اب کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مریض العبد او صاف کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما. اگر کوئی آدمی مریض ہو گیا یا مسافر ہو گیا, صحت کی حالت میں وہ کچھ عمل کیا کرتا تھا, مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, مثلا تلاوت کرتا تھا مریض ہو گیا نہیں کر پا رہا, تلاوت کرتا تھا اب مسافر ہو گیا اقامت کی حالت میں مقیم ہونے کی حالت میں تلاوت کرتا تھا, سفر میں مصروفیت ہے آرام کا موقع نہیں ہے, مصروفیت ہے مشغولیت ہے تلاوت نہیں کر پایا, یہ مثال عرض کر رہا ہوں. تو اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض ہو جائے مسافر ہو جائے تو وہ صحت کی حالت میں اور مقیم ہونے کی حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے. محض اس وجہ سے اس کو محروم نہیں فرمائیں گے کہ یہ پہلے صحت کی حالت میں کرتا تھا اب مرض میں نہیں کر رہا تو بس اس کو محروم رکھو, نہیں ایسا نہیں ہے. یا پہلے مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا اب سفر میں چونکہ وہ عمل نہیں کر رہا اس لیے بس اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل نہ لکھا جائے, ایسا نہیں ہوتا, وہ نامہ اعمال میں عمل لکھا جاتا رہتا ہے. جب اللہ کی رحمت بھی اتنی وسیع, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود عمل رخصت پر فرمایا کرتے تھے, پھر ہماری کیا مجال ہے بھائی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک صاحب سے بحث ہو گئی. حضرت سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ وکلا نے آ کر کہا, حضرت کا بیان سنا اس میں کچھ دلائل اور عقلی اور نقلی دلائل سنے, تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے حضرت آپ عالم کیسے بن گئے, آپ کو تو وکیل ہونا چاہیے تھا. تو حضرت سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا. وہ صاحب یہی کہہ رہے تھے بغیر مشقت کے کوئی اجر نہیں ملتا, بغیر مشقت کے کوئی منزل طے نہیں ہوتی, مشقت ضروری ہے مجاہدہ ضروری ہے. حضرت نے فرمایا یہ مشقت اور مجاہدہ ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے نہیں ہے, بعض موقعوں پر اس کی رخصت ہے، مجاہدے کے بغیر ہی آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی منزل طے ہو جائے گی، اللہ کا راستہ طے ہوگا بغیر مجاہدے کے اور بغیر مشقت کے، رخصت پر عمل کرنے سے. وہ کہتے تھے نہیں، وہ اختلاف کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، انہوں نے لوٹا اٹھایا اور قریب جو پانی کا حوض تھا یا نل وغیرہ تھا وہاں سے وہ پانی لینے لگے وضو کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہاں سے پانی لے رہے ہیں تھانہ بھون میں، جلال آباد جائیے جو قریب ہے. جلال آباد قریب کے قصبے کا نام لیا، دور کا نام نہیں لیا، دور کا بھی لے سکتے تھے. فرمایا چلیے ذرا جلال آباد ہی چلے جائیے، وہاں سے پانی لائیے. یہاں سے کیوں لے رہے ہیں پانی؟ کیونکہ مشقت کیجیے، مشقت اٹھائیے، مجاہدہ کیجیے. کہنے لگے اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، مجھے اعتراف ہے کہ میں غلطی پر تھا، آپ نے صحیح فرمایا. یہ دیکھیے اللہ نے یہ سہولت یہاں دے رکھی ہے پانی کی، تو میں وہاں سے جا کے کیوں لوں جلال آباد سے؟ بس یہی ہے مثال اس کی. جب اللہ ہم کو ثواب دے رہے ہیں بغیر عمل کیے ہوئے ہی وہی ثواب دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی؟ یہ ضمناً یہ بات آ گئی کہ بعض لوگ، اور اکثر ان میں تعداد بوڑھوں کی ہوتی ہے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو منع کیا ہے، معالج نے منع کیا ہے، مگر وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ. یہ تین الگ مختلف الفاظ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصد، اے خیر کے طلب کرنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یہ موقع ہے. کیوں کیوں کیسا موقع ہے؟ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور ہاں آگے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، رحمت کے، جنت کے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر دوسرا رخ بھی ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اب اور پھر آگے فرمایا وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو اب کیا بات رہ گئی، کیا رکاوٹ رہ گئی، کیا رکاوٹ رہی؟ اللہ اکبر، ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیں اور پھر اعلان فرما رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل، ارے ارے خیر کو تلاش کرنے والے اب تو آگے بڑھ، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، شیطان جو روڑے اٹکانے والا تھا اس کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اب تو آگے بڑھ. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ. وللہ عتقاء من النار، ارے بھائی جب یہ 14 اگست آتا ہے اور دوسرے جو عید کا موقع ہوتا ہے تو دنیا کے حاکم، دنیا کے حکومت والے وہ قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، جن کی قید میں سزا تھوڑی سی رہ گئی ان کو خانہ پوری کر کے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جو جن کی جان لینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، سزائے موت ہو چکی تھی، ان کی عمر قید میں تبدیل کر دی جاتی ہے سزائے موت، پھانسی کے قیدیوں کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل کر دی جاتی ہے. یہ بڑے بڑے دن جو آتے ہیں ان کی خوشی میں دنیا کے حاکم یہ کرتے ہیں، تو رمضان سے زیادہ اچھے کون سے دن ہوں گے؟ لہذا دنیا کے حاکموں کا جب یہ حال ہے تو اللہ احکم الحاکمین ہے، علیہ اللہ بھی احکم الحاکمین، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ استفہام اقراری ہے یہ کہ بالکل اللہ تعالیٰ بلا وہو احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے دنوں میں وللہ عتقاء من النار، ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی اللہ بے شمار ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. وذالک کل لیلہ، ہر رات میں ایسا ہوتا ہے. اور ایسے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، بہت سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دروازہ تو مخصوص ہے، منہا بابو یسمر ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس کے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. وہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے. سارے دروازے کھلے ہوئے. اگر ایک دروازے سے کام نہ بنے دوسرے سے آ جاؤ، دوسرے سے نہ بنے تیسرے سے آ جاؤ، تیسرے سے نہ بنے چوتھے سے آ جاؤ، نہ جانے کتنے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہی الفاظ ہیں، الفاظ وہی ہیں، عمل الگ الگ، انعام ایک ہی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. چلیے بھائی روزے میں کچھ کمی رہ گئی، تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. چلیں جی تراویح میں کچھ کمی رہ جائے، اب تیسرا دروازہ، تیسرا بھی کھلا ہوا ہے. فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. چلو بھائی ایک جگہ ایک دروازے سے کام نہیں بنا، دوسرے سے نہیں تیسرے سے، یہ تین دروازے تو یہیں ذکر ہو گئے. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا خطبہ ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. وہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں وعظ فرمایا. اور کیا فرمایا وعظ میں؟ فقال یا ایہا الناس قد اضل لکم شہر عظیم، ارے لوگو تم پر سایہ ڈالنے والا ہے ایک بہت بڑا مہینہ. سایہ ڈالنا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں خیر ہو، برکت ہو. کہتے ہیں نا اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ان میں خیر ہے، ان کے سائے میں خیر ہے. تو حضور نے فرمایا قد اضل لکم شہر عظیم، تم پر سایہ ڈالنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو بہت بڑا مہینہ ہے. یہ جو شہر عظیم ہے اس پر جو تنوین ہے تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑا مہینہ ہے. اس کا یہ ترجمہ غلط ہوگا کہ بڑا مہینہ، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے. اب تعظیم کا حق ادا ہوگا. پھر آگے فرمایا شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. مہینہ کے ذکر کو رمضان سے محبت ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جب اللہ سے محبت تو اللہ کے مہینے سے بھی محبت، اور جب اللہ سے بھی محبت اللہ کے مہینے سے بھی محبت. تو جس چیز من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے اکثر اسی چیز کا زبان پر ذکر رہتا ہے. یہ اصول اور قاعدہ ہے. لہذا حضور بار بار دہرا رہے ہیں قد اولکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شهر. تین دفعہ مہینے کا نام دہرایا رمضان کا, تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے بہت بڑا مہینہ, بہت بڑا برکت والا مہینہ, ایسا مہینہ جس کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کی راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. سنت موقعہ ہے, یہ پڑھنا ضروری ہے, اس کے ترک کرنا گناہ ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. ایک اصول پہلے سن لیجئے, ساری زندگی ہم کوئی نفلی عمل کرتے رہیں, ساری زندگی کوئی شخص نفلی عبادت میں گزار دے, اس نفلی عبادت کا ثواب, اس کا درجہ ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ علماء فرماتے ہیں ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ, بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ, جس کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ گیا, ساری زندگی روزہ رکھتا رہے پھر بھی ایک رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. جس نے چھوڑ دیا ہو, چھوٹ جانا نہیں چھوڑ دیا ہو, چھوٹ جانا الگ بات ہے, چھوڑ دینا الگ چیز ہے. تو معلوم ہوا فرض کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نفلی کام ساری زندگی نفلی کام میں گزار دے تب بھی ایک فرض کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو حضور کیا فرماتے ہیں اب سنیے ذرا, اس اصول کو ذہن میں رکھیے, اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. جو شخص رمضان میں ایک نیکی کر لے, ایک نفلی کام کر لے, وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو, غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک نفلی کام کا رمضان میں یہ ثواب ہے تو فرض کام کا درجہ کتنا بڑھ جائے گا. تو اس کا فوراً جواب دیا, ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. جو شخص رمضان میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. وہو شہر الصبر, اور یہ مہینہ صبر کا ہے, اور صبر تین چیزوں کا نام ہے. صبر کے معنی رکنے کے, صبر کے معنی جمنے کے, الصبر علی الطاعات, اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا, یہ بھی صبر ہے. الصبر عن المعصیہ, اللہ تعالی کی نافرمانی سے رکتے رہنا, یہ بھی صبر ہے. الصبر علی المصیبہ, کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو نہ شکری نہ کرنا, نہ زبان سے نہ عمل سے, نہ قولن نہ عملن, کوئی نہ شکری نہ کرنا, اس کا نام صبر. ان تینوں چیزوں کو ملا کر صبر بنتا ہے, یہ صبر کے اجزاء ترکیبی ہیں تینوں چیزیں. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے, جنت ہی بدلہ ہے. وَشَهْرُ الْمُؤَاسَاتِ, اور یہ مہینہ مومنوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے, غمخواری کرنے کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدردی اللہ کو اتنی پسند ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, ایک چیونٹی نے دیکھ لیا, اس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا, قالت نملتوئی یا ایوہا نمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ارے چیونٹیوں جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. ان کو کیا پتا چلے گا اتنی اتنی سی چیونٹیاں ان کے گھوڑوں کے نیچے آ گئیں. لہذا جلدی سے اپنے دلوں میں گھس جاؤ, اللہ تعالیٰ کو یہ قول اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس چونٹی کے اس قول کو قرآن بنا کے نازل کیا، قیامت تک یہ پڑھا جاتا رہے گا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. شفقت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بڑی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے ایک تاجر کی پیشی ہوئی اللہ کے ہاں انتقال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو اس کے پاس کوئی نیک عمل بھی ہے. فرشتوں نے آ کر عرض کیا اے اللہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دیکھو، کوئی تلاش کرو، کچھ نکل آئے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ ایک عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سامان فروخت کیا کرتا تھا، سامان فروخت کرنے کے بعد جن لوگوں کو سامان فروخت کیا تھا ان سے جب پیسے لینے کے لیے اپنے آدمی بھیجتا تھا وصول کرنے کے لیے، تو اپنے آدمیوں کو ہدایت کرتا تھا کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو اس کو چھوٹ دے دینا. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ، تو دے دیا کرو، چھوٹ دے دیا کرو. قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے. اللہ نے فرمایا بس اسی پر اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسی پر ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں. کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے. وہ گزر رہی ہے جنگل سے اور کتے کی زبان لٹک رہی ہے پیاس کی وجہ سے، کنویں کے کنارے تک ہی وہ آ سکتا تھا، وہ اس نے کر لیا، کنویں کے اندر نہیں اتر سکتا تھا. لہذا اس نے دیکھا تو اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی کو اس نے رسی بنایا، نیچے اس کو لٹکا کے پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی، اسی پر اس کو بخش دیا. تو یہ ہمدردی اور شفقت اللہ کو بڑی پسند ہے. مامون ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گیا. مامون الرشید اپنے ایک درباری سے ناراض ہو گیا، عبداللہ ابن طاہر سے ناراض ہو گیا. کسی بات پر ناراض ہو گیا ہوگا. مشورہ کیا اپنے مصاحبین سے کہ اس کا کیا کیا جائے. تو یہ مشورہ جو دینے والے ہوتے ہیں نا، قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصول کیا تھا. سبحان اللہ، افضلهم عنده، حدیث میں آتا ہے افضلهم عنده اعمهم نصیحہ. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل صحابی وہ تھا جو سب کا خیر خواہ ہو، کسی کی برائی نہ چاہتا ہو. تو اللہ کے رسول اس کو سب سے نزدیک رکھتے تھے، سب سے افضل سمجھتے تھے. جو سب کا خیر خواہ ہو، کسی کی برائی نہ چاہتا ہو. دیکھیے اصول ہے، حدیث میں بیان کیا گیا افضلهم عنده اعمهم نصیحہ واعظمهم عنده منزلہ احسنهم مؤاساتا ومعاذرتا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے بڑا وہ صحابی تھا، احسنهم مؤاساتا ومعاذرتا، جو بہت زیادہ ہمدردی کرنے والا ہو، غمخواری کرنے والا ہو، اور وہ معاذرتن، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو، مدد کرنے والا ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، وہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھا. یہ اصول ہے. جو اس اصول پر پورا اترتا ہو، جو اس اصول پر پورا اترتا ہو، اس کو بزرگوں کے قریب رہنے کا حق ہے. یہ اس بات کا حقدار ہے کہ بزرگوں کے قریب رہے. یاد رکھیے یہ اصول حدیث میں بیان کیا گیا. یہ بعض اوقات مشورہ دینے والے بڑے خطرناک مشورہ دیتے ہیں. لہذا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا، یہ ایک سکھ شاعر کے اشعار ہیں، سکھ، وہ مذہباً سکھ تھا مگر یہ تاریخی واقعہ ہے، حقیقت ہے. ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی داما ظلکم، آپ نائب رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اے نائب رسول امی داما ظلکم صدیق، اب بات کیا کہی اس نے، بات کیا پوچھی، صدیق اور عمر کے زمانے میں چین تھا، فاروق عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں چین تھا، سکون تھا، امن و امان تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں بھی امن و امان تھا، صدیق اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، چون آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کہنے لگے، اب حضرت علی کا جواب، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ۔ تو عبداللہ ابن طاہر کے بارے میں جب مشورہ کیا مامون نے، تو انہوں نے کہا قتل کر دو، قتل کر ڈالو اس کو، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بس اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ ان مصاحبین میں اس کا ایک خیر خواہ بھی موجود تھا، اس نے جلدی سے ایک ایسا خط لکھا بالکل مبہم تھا، وہ خط کیا تھا، وہ خط سناتا ہوں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ، بس یہ خط تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ۔ اب وہ عبداللہ ابن طاہر کے پاس پہنچ، اب خط بھی ایسا لکھا کہ پتہ نہ چلے، یہ کمال ہے اس کا، یہ عقل مندی ہے، ورنہ پھنس جاتا کہ ظالم تو نے ہمارے خفیہ مشورے کو دوسروں کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، لہذا خط اس نے ایسا لکھا خیر خواہی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچایا بھی، خیر خواہی بھی کر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ۔ عبداللہ ابن طاہر دیکھ رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس کی باندی قریب کھڑی ہوئی تھی عبداللہ ابن طاہر کی، اس نے کہا میرے آقا میں سمجھ گئی کیا معاملہ ہے، اس نے کہا، اس نے جلدی سے کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا دراصل یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا شہر کے کنارے سے، دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، یہ ہے نا یا موسیٰ، اے موسیٰ فرعون کے درباریوں نے تمہارے قتل کا مشورہ دیا ہے، إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فخرج انی لک من الناصحین، لہذا آپ اس شہر سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہوں، میں آپ کا خیر خواہوں، نکل جائیے اس شہر سے جلدی سے۔ فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً نکلے وہاں سے، اور اللہ نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ بس عبداللہ ابن طاہر کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، اور وہ جلدی سے روپوش ہوا اور جلدی سے نکلا وہاں سے اپنے گھر سے، اس طرح اس کی جان بچ گئی، قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو بھائی وہوا شہر المعافات، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، سوچے تو صحیح، جب جانوروں کے ساتھ اللہ کو خیر خواہی پسند ہے تو انسان کے ساتھ خیر خواہی اللہ کو کتنی محبوب ہوگی، کیا کچھ عطا فرمائیں گے، جب کتے جیسے جانور کے اوپر ہمدردی کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں، فائشہ عورت کی، کتے کے ساتھ ہمدردی پر فاحشہ عورت کی مغفرت ہو رہی ہے، تو ہماری کیوں نہ ہوگی، انسانوں کے ساتھ اگر ہم کریں تو، سوچے تو صحیح۔ تو اور رمضان کا مہینہ ہے ہی ہمدردی کا مہینہ، تو فرمایا ہمدردی کر لو اس مہینے میں، یہ ایک اور دروازہ ہے، یہ ایک اور دروازہ ہے، اپنی مغفرت کرا لو ہمدردی کر کے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہاں رزق کا لفظ، یہاں رزق کا لفظ مطلق ہے، وَالْمُطْلَقُ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ، جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور ظاہری رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا سیزن ہوتا ہے, کپڑے والوں کا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا سیزن کا وقت ہوتا ہے, یہ خوب ان کی کمائی ہوتی ہے. اللہ ان کو اور دے بھائی, ہم جلتے نہیں ہیں, اللہ ان کو اور دے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری کمائی کا بھی یہی موسم ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. باطنی رزق کے بڑھانے کی کیا علامت ہے؟ جتنا زیادہ نیکیاں کرنے کو اس مہینے میں جی چاہتا ہے اور دنوں میں جی نہیں چاہتا, مائل نہیں ہوتی طبیعت, یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کا باطنی رزق بڑھا دیا ہے. آپ کا جی چاہ رہا ہے, خود جی چاہ رہا ہے کہ کرو عمل, یہ باطنی رزق بڑھنے کی علامت ہے, دلیل ہے اس بات کی. تو یہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بشار یزاد فی رزق المؤمن, لیکن آگے فرمایا جس رزق بڑھا دیا جائے تو اس کو خرچ کیسے کرو؟ من فطر فیہ صائماً, من فطر فیہ صائماً کان له مغفرۃ للذنوب وعتق رقبته من النار. جو شخص اس مہینے کے اندر کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروا دے تو اس کو اس کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. یہ ایک اور دروازہ ہے مغفرت کا, دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے, فتحت ابواب الرحمہ. تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. اور اس روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے, یعنی جس کو اس نے روزہ افطار کرایا تھا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے, اور اپنا جو روزہ رکھا اپنا ثواب اس کو الگ ملا, اس کے روزے کا ثواب جس کو اس نے روزہ افطار کرایا اس کا بھی ثواب اس کو ملا, اور اس کے روزے دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جاتی, بلکہ اس کو روزے دار کو اپنا مستقل اجر ملتا ہے, روزہ کھلوانے والے کو الگ اجر ملتا ہے, دگنا, اس کے اپنے روزہ رکھنے کا اور ایک روزہ کھلوانے کا, اور روزے دار کو روزہ رکھنے کا. اس پر صحابہ نے عرض کیا, قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم, ہم میں سے ہر ایک تو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے. غربت کا وقت تھا, تنگ دستی تھی اکثر. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب علی مسقۃ لبن او تمرا او شربۃ من ماء. اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی دے دیتے ہیں, ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں, ایک کھجور کا دانہ دینے پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, اور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اس پر بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. یہی ثواب اللہ دے دیتے ہیں, جہنم سے آزادی اور مغفرت. اچھا بھائی, اب آپ کو میں اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں, اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک بات میں بتاتا ہوں. ہم اپنے گھر بیٹھے بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں, لہذا گھر کا جو سربراہ ہو, جس کے پیسوں سے افطاری آتی ہو, جو افطاری کا مالک ہو, پیسوں سے جو گھر کا سربراہ اپنے پیسوں سے لاتا ہے افطاری, وہ دسترخوان پر جب بیٹھیں افطار کے وقت, تو جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کو ان کی افطاری کا حصہ بنا کر ان کو مالک بنا کے دے دے, شربت گلاس میں رکھ کے, کھجور پکوڑے وغیرہ اور چیزیں بنا کے مالک بنا کے ان کو دے دے. جب اذان ہو روزہ کھلے تو سب ایک دوسرے کو کھلائیں, اپنا اپنا سب ایک دوسرے کو کھلا دیں, لیجئے آپ نے ایک مومن کا روزہ افطار کرا دیا, آپ کی مغفرت ہو گئی, آپ کو جہنم سے آزادی مل گئی. کیسی ترکیب بتائی میں نے آپ کو, تو یہ آپ اس پر عمل کیجئے, روز کر سکتے ہیں روز کر لیجئے, کہ گھر کے سربراہ بہت سے شاید یہاں موجود ہوں, آپ اپنے مالک بنا کر اپنے گھر کے جو ماتحت ہیں اپنی اولاد وغیرہ ان کو دے دیجئے, حصہ بنا کے دے دیجئے, اور پھر وہ ایک دوسرے کو کھلائیں سب. تو اس سے یہ ہوگا, آپ نے ایک مومن کا روزہ افطار, ہر گھر کے فرد نے ایک مومن کا روزہ افطار کرا دیا, اور اس پر یہ فضیلت مل جائے گی. من فطر صائما کان له مغفرۃ للذنوب, وعدق رقبتی من النار، گناہوں کی مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے اور جہنم سے آزادی ہے. لیجئے، یہ کوئی کم سودا ہے؟ یہ کتنا بڑا سودا ہے اور آسان حل میں نے بتا دیا. ہاں یہ بھی ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیے، ان کو نہ بھولیے، ان کو بھی کھلائیے، مگر یہ بھی کیجئے. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے فرمایا، ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو کسی مومن کو پورا سیر کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اللہ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور وہ شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، جو پاک صاف ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اعمال کے اعتبار سے ہے، پاک صاف جو ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان پر شروع ہی سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے. اور جو ذرا گناہگار بھی ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں کچھ گناہگار ہوتے ہیں، تو وہ ایک عشرے کا مجاہدہ وہ کریں اور صحیح طرح روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، اپنی گناہوں سے حفاظت کریں، تو ایک عشرے کے روزے رکھنے کے بعد، مجاہدے کے بعد، وہ بھی قابل مغفرت ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وہ اوسطہ مغفرہ، اور ان جو اس کے بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت ہیں، اور آخر کے 10 دن یا 9 دن، اگر 29 کا چاند ہو تو 9 دن یا 10 دن، وہ آخر ہو عتق من النار. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہگار ہوتے ہیں، وہ بھی 20 دن تک اگر اچھی طرح روزے رکھیں، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، دل کی، ہر طرح بھی اپنے گناہوں سے حفاظت کریں، مجاہدہ کریں، تو 20 دن کے مجاہدے کے بعد وہ بھی جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو فرمایا وہ آخر ہو عتق من النار. ومن خفف عن مملوکہ فی، اب یہ دروازے، یہ رحمت کے دروازے ہیں جو کھولے ہوئے ہیں اللہ نے اس مہینے میں. ومن اب ایک اور دروازہ، ومن خفف عن مملوکہ فی، جو اس مہینے میں اپنے ملازم کا، غلام کا، ماتحت کا بوجھ ہلکا کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وأعتقه من النار، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے. کوئی دکاندار ہے، وہ اپنے ملازموں کے بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کر دے، کوئی ایک کام کہے بھائی تم اس وقت کرتے تھے اب یہ نہ کرو، روزے کے دن ہے، یا اوقات کار میں تھوڑی سی کمی کر دے، یا کام میں تھوڑی سی کمی کر دے، دونوں کر سکتا ہے. اور عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں، خواتین بھی تو موجود ہیں یہاں بیان میں. تو اکثر گھروں میں جھاڑو پوچھے والی آتی ہیں، کام والیاں جس کو ہم کہتے ہیں، بیچاری کام والیاں آتی ہیں، ان کے بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، ان سے تھوڑا سا کم کام لے لیں، یا پہلے 1 گھنٹے ان سے کام لیتے تھے، آپ 1.5 گھنٹے کام لے لیں، 1.25 گھنٹے میں ان کو چھٹی دے دیں. تو ہم نے یہ کیا کر دیا، ومن خففا عن مملوکہ فی پر عمل ہو گیا، اس پر اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے، جہنم سے آزاد فرمائیں گے. لو بھائی ایک اور دروازہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی اللہ تعالی قدردانی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری صحتوں کو قائم رکھیں تاکہ ہم یہ مہینہ گزار سکیں، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مغفرت کے ہم مستحق ہو جائیں. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، جزا الله عنا سيدنا محمد الله وآله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.